روشن میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔
روشن میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے ساتھ مختلف بولی بولنے والے مبلغین دعوت اسلامی ہوا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا یار غار اور یار مزار۔ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے انوکھے، بڑے جس کو کہیں کہ ایکسکلوسیو جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کے فضائل ہیں، جو آپ کی سیرت میں ایسے ایسے پہلو ملتے ہیں جو کسی اور کی سیرت میں نہیں ملتے، انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر ہم مختلف زبانوں میں مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اور یاد رہے ہمارے سلسلے میں کچھ سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہمارے سلسلے میں ہوتا ہے جس میں ہم حسن و جمال مصطفیٰ، اس سیگمنٹ کے اندر، اس مرحلے کے اندر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، آپ کے جسم مبارک کے بڑے خوبصورت مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس سبحان اللہ سرتاب قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول۔ آج اس مبارک ہستی کے کس جسم مبارک کے کس حصے پر عربی مبلغ دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول دیں گے، وہ بھی ہم نے سننا ہے۔ الحمدللہ ہر سلسلے میں پشتو مبلغ دعوت اسلامی ہمیں ایک سنت سکھاتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا، اس مرحلے کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ پھر الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ایک اور سیگمنٹ یہ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہے خوشبو ہے عطار کی، جس میں ہم انٹرنیشنل لینگویج میں امیر اہل سنت یا نگران شورا یا شہزادہ یا امیر اہل سنت کا کوئی ایسا مدنی گلدستہ سنتے ہیں جو ڈب کیا گیا ہوتا ہے کسی انٹرنیشنل لینگویج کے اندر۔ تو آج انشاءاللہ بنگالی زبان میں خوشبو ہے عطار کی، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہم لیں گے۔ اور پھر ایک بڑا نیا سیگمنٹ، خوبصورت سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ہے جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر۔ وہ نظر کیا ہے، ہم نے کیا اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہے، یہ بھی سلسلے میں شامل رہیں گی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موضوع ہے یار غار، اور یہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ یار کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے آج اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے عاشق اکبر کے صفحہ نمبر 19 پر بڑی پیاری اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جس طرح محب مہر منور، رفیق رسول انور، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رب اکبر، دو عالم کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت تھی، اسی طرح رسول رحمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اور آپ ان پر خاص شفقت فرماتے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک غلام آقا سے محبت کرے، اسے تو کرنی ہے، مگر آقا اپنے غلام سے محبت فرمائیں، شفقت فرمائیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں بڑی پیاری روایتیں امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 پر صفحہ 610 پر وہ احادیث مبارکہ جمع کر فرمائی کہ جس میں آپ نے یہ شان بیان فرمائی صدیق اکبر کی۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ایک تالاب میں تشریف لے گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہر شخص اپنے یار کی طرف پیرے، یعنی اپنے یار کی طرف تیرے، تو سب نے ایسا ہی کیا۔ اب صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر باقی بچ گئے، باقی سب اپنے اپنے دوستوں کی طرف تیر کے چلے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تیر کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے، انہیں اپنے گلے لگایا، اور فرمایا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرا یار ہے. سبحان اللہ. یہ لقب جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خدمت اقدس حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھے. ارشاد فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص چمکے یعنی ظاہر ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر و بزرگ تر کسی کو نہ بنایا اور اس کی شفاعت شفاعت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مانند ہوگی. ہم حاضر ہی تھے کہ اسی اثنا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے. جب یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے میرے آقا نے قیام فرمایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور گلے لگایا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر کہ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی سے اپنے اس دوست سے اپنے اس یار سے پیار فرماتے دعاؤں سے نوازتے اور ان کے فضائل سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی کتنی احادیث میں بیان فرما چکے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کو صدیق کہا جاتا ہے ہم نے کل بھی سنا آپ کا لقب ہے مگر صدیق کہنے کی بڑی وجوہات بیان کی گئیں. ایک بڑی ایمان افروز وجہ جب معراج کی رات گزر گئی اور صبح کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور وہ پورا واقعہ ڈیفائن کیا بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے وہ مسجد اقصیٰ بھی ہو آیا آسمانوں کی سیر بھی کرایا. تو اب مشرکین نے کا سوچا کہ اب بڑا موقع ہے ابو بکر صدیق کو جو اس وقت صدیق لقب نہیں تھا ابو بکر کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کرنے کا. فوراً دوڑے دوڑے گئے آپ کے دروازے پر گئے اور جا کر کچھ اس طرح کہا کہ اے ابو بکر کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی ہے. دیکھیں آج کل جہاز بن چکے ہیں ہم رات کے ایک حصے میں بہت دور تک جا سکتے ہیں مگر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ یہ بہت طویل سفر تھا اور اس وقت ایروپلین نہیں تھے تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا فرمایا او کالا ذالکا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بیان فرمایا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ بھی نہیں کیا کہ آپ ایسا فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. جب کہا ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا فرما رہے ہیں جب سن لیا تو کیا کہتے ہیں اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے. اچھا میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں نو ڈاؤٹ ایٹ آل بلا جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اب انہوں نے کیا کہا اے ابو بکر کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا آپ فرماتے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمانی خبروں کی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی یعنی وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جبریل امین آتے ہیں آسمانی خبریں لے کر آتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بیان کرتے ہیں ہم وہ سب مان لیتے ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہے نا. اس کے مقابلے میں تو یہ تھوڑی بات ہے کہ بیت المقدس سے راتوں رات ہو کر آ گئے. اب یہ تصدیق کرنا بلا چوں چرا بلا جھجک یہ کہنا اس دن سے آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ منن والے تھے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں میں اس موضوع پہ متعلق ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ آج کل بہت ساری لاجک تلاش کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے ہمیں بتائیے. جناب یہ مردوں کو وراثت میں دو حصے عورت کو ایک حصہ کیوں ہے. اچھا یہ بتائیے جناب کہ مردوں کے پاس طلاق کا حق ہے عورتوں کے پاس کیوں نہیں ہے. اچھا جناب یہ عورتوں کے لیے کیوں آسانی نہیں ہے مردوں کے لیے کیوں ہے یہ فلاں کام کیوں ہے یہ فلاں کام کیوں نہیں. لاجک بتائیے حکمت بتائیے. دیکھیں ہر کام میں لاجک اور حکمت تلاش نہیں کرنی ہوتی. ہم بندے ہیں ہمارا کام ماننا ہے ہمارا کام فالو کرنا ہے. ہم غیب پر ایمان لائے ہیں کیا ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے. ہم اللہ پر ایمان لائے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بظاہر نہیں دیکھا ظاہری طور پہ تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہم ان پر بھی ایمان لائے. ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا جبریل امین لے کر آتے تھے ہم قرآن پر ایمان لے آئے. ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ہم مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب پر ایمان لاتے ہیں. اسلام اور ایمان تو ہے ہی غیب کی بہت ساری چیزوں پر ایمان لانا. جب اتنی ساری غیب کی چیزیں ماننی اب لاجک تلاش کرنے نکلیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ماننے والے بنو. جب پتہ چل جائے کہ بزرگوں نے کوئی کام کیا اللہ والوں نے کوئی کام کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اگر کوئی بات آ گئی دیٹس اٹ. اب ہمارا کام لبیک کہنا ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, پنجابی وچ کہندے نے
سوچن والے نہیں منن
والے, سوچن والے نہ بنو منن والے بنو. تو ماننے والے بنیں گے. تو دیکھیں یہی شان صدیقی ہے کہ لبیک میرے آقا نے فرمایا سچ فرمایا. آج کل لوگ علماء کو پیروں کو بزرگوں کو آزمانے چلتے ہیں. اب اچھا اب یہ عجیب سا کانسیپٹ بھی بن گیا کہ یار چلیں گے فلاں پیر کے پاس, یہ سوال کریں گے, اگر جواب ملے گا تو ہم مانیں گے وہ سچے ہیں, اگر ان کی کوئی کرامت دیکھیں گے نا تو پھر جناب جو ہے وہ ہم مانیں گے کہ وہ بزرگ جو ہے نا کرامت والے.
تے بڑی بڑی پنجاب خصوصاً اس چیز نو ویکھا جا سکتا ہے کہ اتنے کئی دفعہ ایسے جتنے میں جگہ دی امام دی کھڑا سی اتنے میری گفتگو ہوئی, میں کہ وہ آ رہے سن کوئی شخص آ رہے سن ننگے پیر تے کوئی کلین شیپ بالکل, کی چکر کہ بہت بڑے بزرگ نے وہ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. انہیں بڑی بڑی کرامتوں مشہور نے, یعنی عوام مشہور ہے کہ جڑا بندہ کوئی کرامت دس دے یا بیمار ٹھیک کر دے پھوک مارے تو اگلا بندہ وہ کام ہو جائے وہ بزرگ ہے. باقی شریعت اگر کوئی بزرگ نہ تو انہوں جا کے پہلے آزمانا ہے. یہ چیز واقعی نہیں ہوئی,
بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں اگر تماشا دکھانا کوئی کمال دکھانا کوئی کرتب دکھانا یہی بارگاہ الہی میں قبولیت کی بات ہے تو بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں غائب کر دیتے تو پھر ان کو اللہ کا ولی مان لیں گے. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, غالباً امام اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسی طرح بزرگوں کو آزماتا تھا, بڑا امیر و کبیر تھا. ایک بزرگ کے دربار میں گیا اور اس نے سوچا کہ یہ اتنے سارے سیب پڑے نا, ان میں جو وہ سب سے اوپر لال والا سیب پڑا ہے نا, اگر یہ بزرگ اٹھا کے مجھے دے دیں تو میں سمجھ لوں گا یہ اللہ کے ولی ہیں. اچھا اب کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے, نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, عبادت کرتے نہیں کرتے, گناہ سے بچتے بچتے, ہمارا یہی کانسیپٹ بن گیا ہے بس کوئی کرتب دکھا دیں. اب وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک بار ہم مصر میں ایک میلے میں گئے تھے اور وہاں پر ایک گدھا آیا, اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور سب کا سامان مکس کر دیا گیا, کسی کا بیگ اس کے پاس رکھ دیا, اس کا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا. اب گدھے کو کہا بتاؤ کس کا بیگ کون سا ہے, تو گدھا جو ہے وہ جس کا بیگ ہوتا اس کا بیگ اس کے پاس لے جا کے رکھ دیتا یا سر لگا کے بتاتا کہ یہ اس کا بیگ ہے یہ اس کا بیگ ہے, یعنی وہ کرتب دکھایا گدھے نے اس میلے کے اندر. پھر آپ نے وہی لال والا سیب اٹھایا اور اس امیر شخص کو دے کر کہا کہ اگر ہم کوئی کمال نہ دکھائیں تو ہم اللہ کے نیک بندے نہیں, اور اگر ہم نے یہ کمال اور یہ سیب اٹھا کر تمہیں دے دیا تو گدھے سے بڑھ کر کیا کام کیا.
اللہ
اب یہ وہ چوٹ ہے, غور کریں کہ آج دنیا میں کافر ہوں بد عمل ہوں طرح طرح کے تماشے دکھاتے ہیں, تو کیا تماشے دکھانے والوں کو ہم اللہ کا ولی مان لیں گے, اس کو بزرگ مانیں گے, اور جو شریعت پر عمل کرنے والے جو خوف خدا والے جو نمازوں کے پابند جو عبادت گزار ہماری رہنمائی کرنے والے ان کو ہم کہیں پہلے جناب کوئی کمال دکھائیں پھر ہم مانیں گے. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں, اللہ والوں کو نہیں آزمایا جاتا. آزمایا تو ابو جہل نے تھا نا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کتنی نشانیاں مانگتے تھے یہ کفار مکہ, پیارے آقا نے ان کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا, نہیں ماننا تھا نہ مانے, کہتے جادو کیا آپ نے. یعنی سوچئے بعض اوقات آزمانے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, ابو جہل کو دیکھ لیجئے, اور ماننے والا کیسا بڑا مرتبہ پا سکتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے. تو ہم نے ماننے والا بننا ہے. اللہ والوں کو کبھی آزمایا نہ کیجئے, ان کی باتوں پر عمل کیجئے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی عقل کی کمی کا یوں سمجھیے کہ میری عقل میں کوئی کمی ہے, ورنہ ہم چلے آبجیکشن کرنے ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہم ان کا ایگزام لینے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شریعت کی باتوں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کی شان کے مختلف پہلو آج سنیں گے اور مختلف زبانوں میں سنیں گے, مگر آئیے آپ کی کالز بھی کچھ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, پورا سلسلہ میں نے دیکھا ہے شروع سے, الحمدللہ بہت مدنی پھول مل رہے ہیں, بہت اچھا ہے. میں شروع سے صبح سے انتظار کرتا ہوں جب یہ سلسلہ جب تک دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. اور عبدالحبیب بھائی سے ایک درخواست ہے, جو آپ نے سلسلہ ذہنی آزمائش میں بولا تھا کہ بہت سلسلے بعد میں آئیں گے, انشاءاللہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ. میں قرآن پڑھنے کی نیت کی ہے, میرے کو ایک نعت سنا دیں, یہ کس شہن شاہ والا کی آمد ہے. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیجیے گا. ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਸਲੋ ਜਬ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕਰ ਬੋਲੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਸਕੂਨ ਸੇ ਅਗਰ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮ ਸਕੂਨ ਸੇ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੇਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੀਜੀਏਗਾ।
ਵਾਲੇਕੁਮ
ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੁ।
خصوصاً جو لاسٹ ٹائم ہند کی جو نیو مسلم اسلامی بھائی کی جو ماشاء اللہ داستان تھی وہ بڑی خوب تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر ہمارے لیے زندگی نجات بنائے۔ اگر موقع ملے تو نعت کی فرمائش تھی، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ نے امریکہ سے ہمیں ویڈیو کال کی اور نعت شریف کی فرمائش کی، ہمیں دعاؤں سے بھی نوازا۔ اگلی کال دے دیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مائی نیم از عقیل احمد، آئی ایم اسپیکنگ فروم پولکوانی ساؤتھ افریقہ۔ آئی ایم واچنگ مدنی چینل سلسلہ عالم تیرا پروانہ۔ سو آئی وانٹ ٹو ہیئر اے کلام سیدی اتارا۔ سو آئی ریکویسٹ یو پلیز، یو ہیو ٹو ڈو دس نعت سیدی اتارا، کلام سیدی اتارا۔ آئی لو سلسلہ عالم تیرا پروانہ، آئی لو دعوت اسلامی، آئی لو باپا جان۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ فار یور کال اینڈ فار یور اپریسیشنز۔ انشاء اللہ ول ٹرائی ٹو ریسائٹ دس منقبت انشاء اللہ۔ اندر کال، دوسری کال دے دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج صاحب ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، عالم تیرا پروانہ۔ الحمد للہ بچے بہت ہی شوق سے نعتیں سنتے ہیں، اور الحمد للہ ہمارا قافلہ اس وقت رکن شورا حاجی بلال رضا تاری کے پاس ہیوسٹن جا رہا ہے، اور الحمد للہ ڈائلس سے ہیوسٹن سفر میں ہے۔ اور آپ سے یہ فرمائش ہے کہ آپ یہ نعت کے ایک دو اشعار سنا دیں، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امریکہ میں اس وقت ویسے بھی باہر آئی ہوئی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ رکن شورا وہاں موجود ہیں اپنے مدری قافلے کے ساتھ، تو قافلوں کی بہاریں ہیں، تو کلام کی کچھ فرمائشیں آ گئی ہیں، تو دو دو اشعار سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر مزید آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حافظ صاحب، عالم تیرا پروانہ کی پھر فرمائش آ گئی ہے، تو کوئی اور نئی طرز میں اگر دو اشعار سنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ،
سبحان اللہ. اور بھی کچھ فرمائش تھی؟
سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ تیرے جس میں منور کی تابشیں، اللہ تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے.
سبحان اللہ. میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کالز پر جانے سے پہلے ہم نے مدنی پھول ایک سیکھنے کی کوشش کی کہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں اور نیک جو اللہ کے نیک بندے، جب ان کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو اس پر لاجک تلاش کرنے کی بجائے ہمیں ماننا چاہیے، لبیک کہنا چاہیے. ابو جہل وہ بدبخت جو کبھی ایمان نہ لایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہے لیکن دیکھے نا، یہی وہی چہرہ تھا جو ایمان کی حالت میں دیکھتے، وہ صحابی بن گئے، اور پھر جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، جو ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں یا صحبت اٹھائیں، جو تعریف لکھی علماء نے صحابی کی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے وہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، مگر جس کے دل پہ مہر لگی ہو وہ روز دیکھنے والے ہوں، مگر جب دل پہ مہر ہو تو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ خلیفہ اول بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار، اب کتنا بڑا سانحہ ہوگا کہ پیارے آقا دنیا سے تشریف لے جائیں، اس کے بعد تو صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹ گئی نا۔ اچھا ایک یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لیڈنگ کوالٹی بھی ابھر کر سامنے آئی کہ آپ نے مینج کیا اور پھر خلافت آپ کو ملی، تو کچھ خلافت کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا معاملات تھے جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو واقعی یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ بقیہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے تو جو احوال تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر عقلی اعتبار سے تھوڑا سوچا جائے تو آپ پر کتنا صدمہ اور کتنا غم
اللہ
ہوگا۔
اللہ 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 اللہ،
وجہ کیا ہے کہ آپ کا بچپنا وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرا، آپ کی جوانی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، آپ غار ثور کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، پھر مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، مختلف غزوات کے اندر بھی سرکار کے ساتھ رہے، مشورے جب دینے ہوتے تب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے قریب کرتے، تو اب جب اتنی کلوزنس اور اتنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جب یہ ان کو پہنچا تو یقینی بات ہے کہ ان کا جو صدمہ ہوگا وہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے کئی درجے بڑھ کر ہوگا۔ اچھا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ آپ کو اتنا صدمہ تھا، اس کے باوجود آپ نے اتنا ضبط فرمایا کہ جس کو سمجھے کہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر تو ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔
اللہ،
آپ پر اتنی جذبات اور اتنی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن ایسے موقع پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ یار غار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود آپ نے ضبط کا مظاہرہ فرمایا، اور ضبط کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دے کر پھر آپ نے جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ان کو آپ نے ڈھارس بندھائی اور یوں کر کے آپ نے ان کو سنبھالا۔ پھر اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی تدفین وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا، اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ تدفین سے پہلے ہی مشورہ ہوا کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اب اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے، انہوں نے منتخب تو آپ ہی کو کیا، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً بعض احادیث کے اندر فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ میرے صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ کے آخری ایام تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، لوگوں کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماؤ کہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ اب آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو المختصر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے،
اور یہ خاص کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جن کو امامت کا مصلی عطا کیا۔ سبحان اللہ۔
اس کے بعد ایک روایت بھی میں عرض کروں گا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
ماشاءاللہ،
کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب کچھ حضرات آپ کے پاس گئے، بلکہ ابھی بیان کر دوں، آپ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے جب اس طرح کی بات کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو ہونا چاہیے، پھر آپ نے وہاں پر جلال میں آئے اور جلال میں آ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کو جو فضیلت اور جو مقام اللہ کے حبیب نے ان کو عطا فرمایا وہ مجھے تو عطا نہیں فرمایا. سب سے پہلے جو مصلی امامت پر کھڑا اگر کسی کو کیا ہے تو وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کیا ہے. تو اس طرح
یہ بڑا خوبصورت انٹریکشن تھا, بڑا پیار تھا صحابہ اکرام علی مردوان میں, اور کوئی جس کے کہتے ہیں کہ کوئی مسکنسپشن تھا ہی نہیں کہ افضل و اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور بڑا پیارا فرمان جو آپ نے بات کی تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی, یہ کنز العمان کی حدیث ہے کہ اب بہادری, یقیناً بہادری جو ہے وہ جب بھی بہادری کے نام لیا جائے وہ مولا علی کا نام آتا ہے, شیر خدا ہیں, مگر خود شیر خدا کیا کہتے ہیں سنیے اور جمیے. دیکھیں یہ وہ پیار ہے کہ دنیا انہیں کہے اور وہ کسے پیار سب سے زیادہ بہادر کہتے ہیں. غزوہ بدر کے روز مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز ہم نے دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور نگہداشت کے لیے ایک سائبان بنایا کہ کوئی کافر آپ پر حملہ کر کے تکلیف نہ پہنچا سکے. اللہ کی قسم مولا علی فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آگے تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو گئے, پھر کسی کافر کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ آپ کے قریب بھی پھٹکے, اس لیے ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ وہ پیار ہے نا کہ وہ ان کے فضائل بیان کرے, وہ ان کے فضائل
تو خلافت کر رہا تھا. اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے پوچھا, رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا. پھر عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد کن کا مقام ہے؟ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کا. پھر اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد اگر میں پوچھتا نا تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لینا ہے, لہٰذا میں نے یہ پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ کا کیا مقام ہے؟
مولا علی سے پوچھا.
مولا علی سے پوچھا آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد
ہوں.
آئی جی کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا. تو اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کسی نے پوچھا کہ جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پوچھ کے آئیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نہ پائیں تو صدقہ کس کو دیں, زکات کس کو دیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے نہ پائیں تو پھر صدیق اکبر کے پاس آ جائیں.
یعنی کئی مقامات پر یہ اندازہ ہو چکا تھا صحابہ کرام کو اشارتن بھی اور کئی جگہ صراحتن بھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک, دیکھیں فضائل دیکھیں کیسے ہیں کہ شان حبیب خدا زبان حبیب خدا سے شان صدیق اکبر کس طرح بیان ہوتی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمرو بن عاص راوی ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟
اللہ
آئے 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 سوال کیسا تھا ذرا سوچے تو صحیح. جو رب کو پیارے ہیں, کونین جس کا پروانہ ہے, عالم جن کا پروانہ ہے, ان سے سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ. اچھا اب میں عرض گزار ہوا مردوں میں سے کون آپ کو پیارا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ ان کے والد محترم ابو بکر مجھے مردوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں. میں عرض گزار ہوا پھر کون؟ فرمایا عمر. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ وہ فضائل ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو عظمت کو ان کے مقام کو دل میں اور بلند مقام دیتی ہے کہ کیا شان تھی. اور آج ہم کس مطلب سچی بات تو یہ کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے اس ہستی کا تذکرہ کرنے کا, ہمیں اللہ کی عطا سے اللہ کی رحمت سے یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں اور ان کے فضائل پر کچھ مدنی پھول یوں سمجھیے حاصل کریں, برکتیں لوٹیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلام یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی تو ہمیں مبلغ دعوت اسلامی سے آپ کی خلافت میں جو آپ نے دیکھیں بڑا مختصر عرصہ ملا آپ کو, دو سال چند ماہ ملے, اب اس میں بڑے جس کو کہنا انٹیلیجنٹ آپ نے ڈیسیشنز لیے بڑے, کیونکہ ذرا غور کیجئے گا ایک بڑی ہستی کے جانے کے بعد جو خلا آتا ہے, یعنی کونین کے والی اسلام کے بانی میرے آقا جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام تو سمجھے وہ جس کو کہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کرنا کیا, اور اس وقت لیڈ کرنا, اس وقت ہینڈل کرنا سچویشن کو اور پھر لے کر چلنا, دو سوا دو سال جو بھی ٹائم ملا, ہم ایگزیکٹ ٹائم بھی پوچھیں گے,
اور پھر اس ٹائم میں جو بریو ڈیسیشن لیے, جو کئی جگہوں پر آپ کو جس کو کہیں کہ ایسے ڈیسیشن بھی لینے پڑے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوئے تھے, مگر وہ ڈیسیشن, وہ فیصلے کس طرح آگے جا کر اسلام کو اس کے لیے فائدے مند رہے, اس کے بارے میں بھی سنیں گے. پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں, اور وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جزوے مبارک کے بارے میں سنتے ہیں. اور اس سیگمنٹ کا نام ہی بڑا پیارا ہے, اس مرحلے کا نام ہی بڑا پیارا ہے, اور وہ نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ حسن و جمال مصطفیٰ.
حسن و جمال مصطفیٰ,
مرحبا مرحبا.
حسن و جمال مصطفیٰ,
مرحبا مرحبا.
جی, حسن و جمال مصطفیٰ میں آج ہمارے ساتھ عربی مبلغ ہیں. سبحان اللہ, عربی آقا کے فضائل, عربی آقا کے مناقب عربی زبان میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم کچھ اردو زبان میں اس کا خلاصہ سننے کی کوشش کریں گے. فضل یا شیخ.
اللہ حیات. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبی المرسلین. العالم فداک یا رسول اللہ, هذا العالم كله فدا الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بكل لغات العالم نحبك يا رسول الله, بكل لغات العالم نحبك يا حبيب الله. وكما ذكرتم أننا سنبدأ بوصف جميل من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم, فلتكن صفته الخلقية, صفته قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
نبي پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قدم, سبحان اللہ, قدمین شریفین کی بات ہو رہی ہے. کل مبارک ہاتھوں کی ہم نے فضیلتیں سنی تھی, مناقب سنے تھے, آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیر. واہ واہ واہ, کیا کیا شعر یاد آ رہے ہیں. سنتے پہلے عربی میں, پھر انشاءاللہ ہم بھی کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی,
فی الحدیث الشریف روى البخاری عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضخم القدمین. کان قدمي الحبيب عليه الصلاة والسلام ضخمة, كانت جميلة, أي قدميه الشريفتين كانت قوية, والأصابع كانت سميكة وكانت قوية أيضا. هذا وصف قدمي النبي صلى الله عليه وسلم.
پیاری آقا علیہ الصلاة والسلام کی جو پنڈلیاں مبارک تھیں وہ پر گوشت نہ تھیں, بلکہ نرم, باریک, موضوع, نہایت چمکدار اور خوبصورت تھیں. دیکھنے والا حسن میں بے خود ہو کر یوں سمجھتا جیسے کھجور کا تازہ خوشہ اپنے پردے اور شگوفے سے باہر آ گیا. کیا مثال دی علماء نے. اچھا, قدمین شریفین کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ کے مبارک مبارک پیر نرم پر گوشت, اور ان کے تلوے قدرے گہرے, ان کی انگلیاں تناسب سے لمبی تھیں. سبحان اللہ. جی,
فی هناك قصہ فی صبا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی صغر سنه رآه أحد العرافين أي أحد الوصافين, رأى سيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع جده, فعندما رأى قدميه ماذا قال لجده؟ قال احتفظ بهذا الغلام, احتفظ بهذا الغلام. فجده ماذا قال؟ قال لما احتفظ به؟ فقال له لأن هناك لا توجد قدمان تشبه بقدمي خليل ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام مثل اقدام النبي صلى الله تعالى عليه واله. فاحتفظ به. فلماذا قال له احتفظ بهذا الغلام؟ لم يعرف, والناس ايضا لا يعرفه, فخشيه ان يعتدوا عليه, او خشيه ان يقتلوه, او يعرفوا انه بان هذا هو نبي اخر الزمان. فهذه كانت قصه جميله. وايضا هناك قصه اخرى عن تلك المراه الكاهنه عندما رأت أقدام الناس فعرفت أن هذه الأقدام هي التي تشبه الأقدام التي في المقام, في مقام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام.
سبحان اللہ,
ہدی قصہ جمیل.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی کیا بات ہے. اور اگر خلقیت کے اعتبار سے دیکھیں, خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھیں, تو بھی بے مثل و بے مثال. اور ان قدموں کی جو جس کو کہیں کہ فضائل اور معجزات اور اس کے کمالات پر نظر دوڑائیں, سبحان اللہ, آپ کے قدم مبارک ہموار اور حسن میں اپنی مثال آپ تھے. لطیف و نازک, بغیر مشقت کے تیز چلنے والے تھے, پتھر ان کے نیچے نرم ہو جاتے, اس قدم مبارک کی ٹھوکر سے چشمے جاری ہوئے. یہ وہی قدم تھے, آپ کو واقعہ یاد ہوگا, جب میرے آقا احد پر تشریف لے گئے تھے, اور احد کو زلزلہ آیا. عاشق کہتے ہیں احد جھومنے لگا، مگر اب جب احد جھوما تو کیا ہوا کہ اب احد کے جھومنے سے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹھوکر لگائی. قدم سے زلزلے کو روکنا یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. میرے آقا نے ٹھوکر لگائی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے احد رک جا، ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. یہ ایک روایت ہی بہت سارے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے. ذرا غور کیجئے، ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہیں، صدیق یعنی میرے آقا کی زبانی بھی صدیق اکبر کو یہ لقب صدیق کا ملا تھا، آج ہمارا موضوع بھی ہے، اور دو شہید. یہ بڑی امیزنگ بات ہے، حضرت عمر فاروق اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ تھے، ابھی تو آپ حیات تھے، آپ شہید ہوں گے. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، احد کا زلزلہ بھی روک رہے ہیں، احد رک گیا، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دونوں سے شہید ہونا ہے، اور یہ وہی قدم ہیں جو ٹھوکر لگائیں اور زلزلہ رک جائے. امام عشق و محبت کیا پیارے انداز میں اس معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ، میرے آقا کے مبارک قدم پتھر جن کے نیچے نرم ہو جاتے، اس قدم مبارک کی ٹھوکر سے چشمے جاری ہو جاتے، اور میرے آقا جس جانور پر وہ قدم لگاتے وہ جانور تیز رفتار ہو جاتا، قوت و طاقت والا ہو جاتا، بیماری کمزوری لاغری ختم ہو جاتی. صحابہ اکرام کے علاوہ متعدد یہودیوں نے میرے آقا کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کی. چلتے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی.
تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جبری کر کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پشتو مبلغ دعوت اسلامی، آج کیا سنت سکھائیں گے ہمیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پچھلے اتوار کو ایک اسلامی بھائی نے آپ کو میسج کیا تھا کہ چلنے کی سنت اور آداب کے بارے میں کچھ بتا دیں، تو ان کی دلجوئی کی نیت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کو آج انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں. تمام خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتون کو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پا جون کے مونگ دا پارا دا جون تیرو لو پہارا خبر واندے رہنمائی موجود دے. مسلمان سنگا گرزی دا گرزی دل سنگا پکار دی دا ہم مونگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پل طریقے نا پل دا شریعت مطابق مونگ دا خبر خیلی دی. سنگا خیلی دی سنن ابو داؤد کدار اغلی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت شوے دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی وہ پلار بتا سوت لائی نو دا سے بدلے چی بندہ یو طرف سے بندہ ٹیٹ شی لوگوں دے دا سے وہ معلومی دل تا سے یو طرف بندہ ٹیٹ شی دا سے لوگوں دے. اور دی بارہ کے دام دا اغلی دی کس گرانہ نی انو دا لاری پیو طرف پا کنارا کنارا باندھا زی نہ دورا پا منڈا باندھے زا چی خلق استر کے تا دا پاسا راشی دے ولی دو وائی دلے ولی منڈا وائی او نہ دا سی رو رو بزی چی بندہ ناجوڑا لگی این بلکل ترمن زبا نہ با دا سی تیز دے و نہ با سی بلکل رو رو بزی. او دا خشان دا منگا علماء دا خبر لکلی دا چی دا سی بہم دا زی چی ستا سینہ ٹولا کلاوی او غاڑا کے دا زنجیر چولی او سنگا چی دا مغروران و خلق و چالی چی دیر زیاد دا سے قدم کی دا قدی با دازمہ کا اوش لئے اوس نو دا سے با قدم نکی دے بلکہ پا آجزی واندے پا سادہ طریقے واندے با رو 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 دا خپل نظر با ہم خیال ساتے چی نظر با دا سے نساتے چی دلتا بم گوری آلتا بم گوری دا خپل نظر حفاظت بم کے او بالکل دے مومن چی یو وکاری دا مومن چی یو شانی دا مسلمان چی یو شانی تو پا آخی انداز باندے با رو 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 پزائے بزے مونگا اللہ تبارک و تعالی دعا غواڑو چی اللہ تبارک و تعالی دے مونگ لہم دا نبی کریم علیہ السلام و السلام پا طریقے باندے عمل کلو توفیق را کی او دا عاجزی سارا عاجزی سارا خود پا وکار سارا پس مکا پتلو راتلو باندے توفیق را کی. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
امید ہے پشتو اسلامی بھائی تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے چلنا ہے، اور آج مزہ یہ آ رہا ہے کہ بات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی ہوئی ہے. حسن و جمال مصطفیٰ ہمارے سیگمنٹ میں بھی ہم نے پیارے آقا کے قدمین شریفین کے بارے میں سنا, اور پھر اب یہ سن رہے ہیں کہ چلنا کیسے اور سنت کے مطابق چلنا کیسے. سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی. اس سے پہلے کہ اردو میں یہ مدنی پھول ہم سنیں, اگر عربی مبلغ دعوت اسلامی کچھ عربی اسلامی بھائیوں کو بھی چلنے کے بارے میں کچھ مدنی پھول دے دیں. جی
ماشاء اللہ تکلم الاخ عن
انت فهم پشتو
تقریبا.
ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تكلم عن آداب المشي, كيف كان مشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ما شاء الله, يعني مهما وصفنا عن مشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نستطيع أن نصف. فكان مشي الحبيب عليه الصلاة والسلام كان عندما يمشي كأنه ينحط من صبب, يعني كأنه يمشي من الأعلى إلى الأسفل. ما شاء الله, وعندما يمشي يعني الله سبحانه وتعالى بارك له في خطواته, فكان كأنما الأرض تطوى له, يعني كان يصل ما شاء الله بسرعة. يعني هذه كانت معجزة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عندما كان يمشي أثناء مشيه كان نظره إلى الأسفل, عندما كان يمشي كان نظره إلى الأسفل, ليس كالمعتاد عندنا الآن. الناس الآن يعني في عصرنا هذا وفي الزمان, بل عادة الناس الآن عندما يمشي تجده ينظر إلى هنا, ينظر إلى تلك العمارة, ينظر إلى تلك الدار, ينظر إلى المحلات, ينظر إلى السيارات, من الذي يذهب, من الذي يأتي, كيف يلبس, كيف يمشي. فيعني هذه الأشياء موجودة عندنا في عصرنا, لكن نحاول أن نقتدي بالسنن وآداب الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم.
سبحان الله سبحان الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کیا بات ہے. لغت عربی کی لغت الرسول ہے نا, حبیب کی زبان ہے. سمجھ نہ بھی آئے تو جی چاہ رہا تھا کہ یہ بولی جائیں. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں, جس طرح ہم نے کل ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بارے میں ہم نے سنا, آج آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ جو مبلغ دعوت اسلامی ہے نا, یہ پیدا کہاں ہوئے ان سے پوچھتے ہیں, آپ کی ولادت کون سے شہر میں ہوئی ہے. جی بھائی اب بتائیے.
ولادتي الحمد لله في المدينة المنورة.
یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ مبلغ دعوت اسلامی مدنی مبلغ دعوت اسلامی ہے, حقیقی مدنی ہے ماشاءاللہ. مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہی ہیں, تو یہ ہے دعوت اسلامی ماشاءاللہ. مختلف بولی بولنے والے ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدینہ منورہ کی بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے. بات ہو رہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چلنے کی, خوبصورت بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی سیکھیں گے. اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اب جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے آداب کیا تھے, کس طرح وہ چلتے اور ہمیں کس طرح چلنا ہے. مجھے مدینہ منورہ سے, سبحان اللہ بات مدینہ شریف کی ہوئی, تو مدینہ شریف سے ہمارے ایک بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے ایک شعر لکھ کر بھیج دیا. قدموں کی بات چلی نا, امام اہل سنت کا کیا خوبصورت شعر, کیا امام اہل سنت کی بات ہے. سبحان اللہ. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اب دیکھیں ناتھ اس کو طرز میں سنا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا رہی ہوں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب سنیے اور نیت کر لیجئے کہ چلنا کیسے ہے. یاد رہے یہ لفنگوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھمک دھمک کرتے ہوئے تکبرانہ چال, یہ مسلمانوں کا انداز باوقار انداز نہیں. یاد رہیے, اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو درمیانی رفتار سے راستے کے کنارے کنارے چلیں, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر جم جائیں, اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ بیمار محسوس ہوں. اتنا آہستہ کچھ لوگ چلتے کہ لگتا بیمار ہیں, یا اتنا تیز چل رہے ہو تو لوگ حیران ہوتے اس کو ہو کیا گیا ہے. تو نارمل باوقار انداز میں. اچھا, لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں, یہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے, بلکہ نیچی نظر کیے پر وقار طریقے پر چلیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. حیا کی وجہ سے کیا وقار والا انداز تھا. اور راہ چلنے میں پریشان نظری سے بچنا ہے, سڑک عبور کرتے وقت جو ٹریفک آ رہا ہے اس سمت ٹریفک دیکھ کر سڑک عبور کریں, اگر گاڑی آ رہی ہے تو بے تحاشا دوڑے نہ بلکہ رک جائیں, اس میں حفاظت کا زیادہ امکان ہے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق درمیانہ تکبر سے بالکل پاک چال چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں راستے کے ایک طرف ادھر ادھر جھانکے بغیر سر جھکا کر شریفانہ چال چلنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ بڑا نرالا سیگمنٹ ہے جس میں نظر کرنی ہے اپنے آپ پر. مسئلہ اے ہے کہ اسی نظر کر دیں دوسروں پر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ پر نظر لوگ ذرا مشکل سے کرتے ہیں. کیا معاملہ ہے کہ دوسروں کا اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا, دوسروں کا بال بھی نظر آ جاتا ہے, تو اپنے عیب نظر نہیں آتے. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس سلسلے کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. جی
اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو سترا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا لے.
جی ایک نظر اپنے آپ پر, اس میں ہم ایک عادت درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تلفظ کی درستی کے دو الفاظ بھی. بہت زبردست غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں. کل تو ہم نے یہ سیکھا کہ غلطی کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں, تو یاد رہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ لفظ جو صحیح ہے وہ غلطی ہے, غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کیا سیکھا تھا, تلے دہرائی کر لیتے ہیں, بے پرواہ, پرواہ نہیں ہے, بے پرواہ ہے, پرواہ یا بے پرواہ, آخر میں ہا نہیں ہے. کل ہم نے یہ دو الفاظ سیکھے تھے, دہرائی بھی ہونی چاہیے نا, آپ بھی دہرا لیں بھائی. میں نے کل مشورہ دیا تھا کوئی ڈائری قلم وغیرہ رکھیں روزانہ, سلسلہ جب بھی سلسلہ ہو تو یہ تلفظ بھی لکھ لیا کریں. اور آج کون سی عادت انشاءاللہ جو ہم سیکھیں گے, ایک بڑی غلطی گھر میں ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں بلا دیکھے ہرگز ہرگز پانی نہ پئیں نہ کھانا کھائیں. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ بظاہر تو ایک لائن میں نے بیان کر دی ہے, لیکن اگر اس کے ڈیپ میں جائیں تو بعض اوقات رات کو اٹھ کر, کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات پیاس بھی لگتی ہے, ہم بیڈ پر چارپائی کے قریب پانی رکھ دیتے ہیں, اب نیند میں اٹھے اور اس کو پی لیا, اندھیرا ہے کمرے میں, لائٹ جلانے میں سستی کی, یا بڑی بھوک لگی ہے, دراز کھولی کوئی چیز نکالی اور وہ کھا لی. اب اس میں کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں, پتا چلتا ہے کہ یا تو اس پانی میں کوئی چیز آ کر گر گئی, کوئی جانور آ کر گر گیا, کوئی کچرا آ کر گر گیا, اور بعض اوقات یہ بھی پتا چلا کہ گئے جناب پانی پینے اندھیرے میں اور پانی کی جگہ جناب تیل پی لیا, کوئی کیمیکل پی لیا. ایسے لوگ بیمار بھی ہوئے, ہاسپٹل تک پہنچے. تو یہ تھوڑی دیر کی سستی اندھیرے, دیکھیے یہ بھی سنت اور آداب کے خلاف ہے کہ اگر بندہ ان آداب کا خیال رکھے کہ جب بھی اندھیرے میں آپ کو کچھ کھانا پینا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ لائٹ چلا لیں. اب تو موبائل فون آ گئے, تقریباً ہر کسی کے موبائل فون اس میں لائٹ ہوتی ہے, اچھی طرح دیکھ لیں اس گلاس کو, اس برتن کو جس میں آپ کچھ کھا رہے ہیں کچھ پی رہے ہیں. کیا فرمائیں گے, چلیں اب مبلغین دعوت اسلامی مختلف زبانوں میں میرا خیال ہے اپنے اپنی قوم کو اپنے اپنے اسلامی بھائی کو سمجھائیں تاکہ یہ ایک ایسی عادت ہے اور اس کے بہت سارے پرابلمز ہیں جس کے ذریعے نکل جائے گی. کی کہو گے تسی سڈے پنجابیوں نو
ادے وچ سب وڈیاں نال تے غلطی ہو جاندی ہے, ساڈی تھوڑی جی سستی وجہ نال بچیاں کول وی غلطی ہو جاندی ہے. ایسے واقعات ساڈے اپنے علاقے چ ایسے واقعات کئی ہوئے نے کہ رات دے ٹائم یا اندھیرے چ سستی ہو جاندی ہے کہ بعض کا جیسے بوتلاں ملدی نے پانی دی, ادے وچ پانی یا پٹرول پا کے کار وچ رکھ دیندے نے, تے کئی ایسے واقعات ہوئے نے کہ وہ بچے پانی سمجھ کے وہ پٹرول پی جاندے نے. تے اسی طرح اندھیرے چ سانو احتیاط کرنی چاہیے, اندھیرے چ کئی دفعہ ایسے معاملات ہو جاندے نے کار وچ کہ چیز کچھ اور پہ ہی ہوندی ہے تے او پانی سمجھ کے.
ہاں یہ بڑا بڑا ایشو ہے اور اس میں تھوڑی سی سستی جو ہے بعض اوقات زندگی بھر کا روک. تسی کی کہہ دو
سر؟ پچھلے دنوں پچھلے دیہڑا اس طرح دے ایک واقعہ سامنے بھی آیا کہ اپنے ایک اسلام بھائیان اور انہوں دے بچے اس طرح دے ایک کیمیکل پی جائے.
اللہ اللہ,
تو اس طرح کا کیمیکل آئی, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی دی بھی بے احتیاطی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے اوپی چھوڑا اور جس دی وجہ تو یہ ہویا کہ انہوں ہسپتال لے گئے اور پھر میدا واش کیتا گیا.
اچھا اس میں ایک اور بات جو آپ نے کیمیکل کی بات کی نا, اس میں ایک اور پتہ کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ دوائیوں کی شیشی میں کچھ اور بھر دیا, اچھا تیل کی شیشی کے اندر کچھ اور بھر دیا, اچھا اب شیمپو کی شیشی میں تیل بھر دیا, اب کسی کے گھر آپ گئے نہانے, یہ بڑا لطیفہ ہو جاتا ہے. اچھا نہانے گئے اور ان سے اجازت بھی لے لی, بھائی واش روم میں سب استعمال کر لیا, میں تو بڑا مہمان بنتا ہوں لوگوں کا, تو لطیفے اس طرح کے کبھی کبھی بچت ہو جاتی ہے. اب سیکھ گیا ہوں, اب آپ نے شیمپو کی بوتل اٹھائی اور جناب سر پہ ڈالی, پتا چلا اس میں سرسوں کا تیل تھا. اب آپ سوچے کہ وہ نہانے میں کتنی دیر لگے گی, پہلے تو وہ تیل نکالو بھائی. اچھا میرے تو ویسے ہی بال تھوڑے ہوتے ہیں تو جان چھوٹ جاتی ہے, لیکن یہ بڑا ایشو ہے کہ ہم جو چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پانی کی بوتل میں آپ نے دوائی رکھ دی, آپ کے گھر والوں کو تو شاید پتا ہے, لیکن اگر کوئی مہمان آیا اور وہ پانی سمجھ کے پی گیا. اچھا بعض لوگ گھروں میں شائن جس کو کہتے ہیں وہ سرف ہوتا ہے یا اس سے بلیچ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم پانی کی بوٹلز میں رکھ دیتے ہیں. اب بندہ جلدی میں پانی سمجھ کر, یا کوئی مہمان آیا گھر میں, اچھا ہمارے گھر میں مہمان آئے گا چلے آپ اس کو خود پانی پیش کریں گے, بچوں کے دوست آتے ہیں, چھوٹے بیٹے کا بیٹا آ گیا, ہاں بچے کے ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب بچیاں گھر میں آئیں, چھوٹی بچیاں بچی کے ساتھ کھیلتے ہوئے آ گئیں, پانی پینا ہے, امی نہیں ہے, دروازہ کھولا فریج کا یا کبٹ کا کھولا, چلو پانی پی لو. اب وہ پانی نہیں تھا, ہم نے اس برتن میں کچھ اور ڈال کے رکھا تھا تو یہاں بظاہر تو اجالا ہے لیکن یہ جو صرف موتل کا بچانے کے لیے اس پر کوئی ٹیگ نہیں لگایا یہ بھی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. تو خدارا جس چیز کی جو بوٹل ہے اس میں رکھیں, ورنہ اگر اس میں نہیں رکھ رہے تو کوئی بڑی نشانی رکھیں. ورنہ آپ سوچیں کہ اگر شیمپو کی جگہ تیل نکلنے لگا اور اگر پانی کی جگہ کیمیکل نکل گیا تو اس کا بننا کیا ہے؟ تو خدارا ان چیزوں کی احتیاط کریں, ورنہ بعض اوقات ایک بڑا ڈیمیج بھی جو ہے ہو سکتا ہے. اور یہ تھوڑی سی بے احتیاطی خاص طور پہ اندھیرے میں, اچھا آج کل لائٹیں بھی بڑی جا رہی ہیں تو دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہوگا, شام میں بھی گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہوگا, تو اندھیرے میں کھانے پینے میں ضرور احتیاط کی جائے. تو آج یہ عادت جو ہے ہم نے سدھارنی ہے. پشتو مبلک بھی موجود ہیں, آپ بھی کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس حوالے سے احتیاط کریں.
مدنی چینل کتون کو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ سنت ماندی عمل کو دی کہ دا آخرت ہم فائدہ دا اور دنیا ہم فائدہ دا. لگتا دا سنت دے جس سب اس کے سب خورے تو یوں نظر بڑتا مک کے گورے مونگا خور اس کے نو گورو دشوی ہو بیا سنگا سو گورے پاگے پا دے کے سورا بیا بندہ پاکی ناجوڑ ہم شے دے کے سنہ سب پاکی چرتا چنجی منجی پاکی راوزی ہو بو کے دننا تو دیر زیاد دے کے خیال پاکار دے. اور نن صاحب کو منگا کرونے کی منگا پاتے کی کراچی کے چھ فلیٹوں نے دیکھے کو چھ پرانا کے جی بندہ پکے ام جو نظر پکے پکار دے کنا کلا پکے سرا اگڑ دے گی کلا پکے سرا اگڑ دے گی اور پات علاج پشی بیا ہو پکے دیر زیاد خیال پکار دے جس کے سو خورے نو یو نظر بتمخ کے گورے داد نبی علیہ الصلات و سلام سنت دے چپا دے دی عمل کو انشاءاللہ نو دلتم فائدہ دا آلتم فائدہ دا ان شاء اللہ. میں ایک عرض کروں حاجی صاحب عبدالحبیب اتاری صاحب کہ اب تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں جیسے ابھی غالباً مدنی مکالمہ یا مدنی مذاکرہ میں یہ سلسلہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے بچوں کو کسی کے یہاں چھوڑ کر گیا تھا ہے نا, تو ان کے لیے دودھ گرم کر رہے تھے اور جب ان کو دودھ گرم کر کے ان کو پلایا گیا تو دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا تھا کوئی چھپ کر ہی گر گئی تھی اس کے اندر. تو دن کی روشنی میں ہم نہیں دیکھتے اب تو وہ پسو اور پتہ نہیں لال بھی کیا کچھ گھر میں نا کبڈ میں ہوتے ہیں
کچن کے اندر بوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے جہاں پر کھیتوں کے غریب گھر ہوتے ہیں اس طرح کے مکان ہیں جہاں ویسے ہی جانور اور اس طرح کے حشرات الارض آتے ہیں. تو خدارا بہت اچھی بات آپ نے کی کہ صرف اندھیرے کی نہیں
اندھیرے نہیں دن میں
اجالے میں بھی
اجالے میں دیکھتے رہے کیا کر رہے ہیں
بہت اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے کہ تھوڑی سی جو احتیاط ہے نا وہ بہت سارے نقصان سے آپ کو بچا لے گی. عربی مبلک بھی ہیں آپ عربی اسلامی بھائیوں کو بھی سمجھائیں اور یہ اس سلسلے کی ہماری کوشش ہے کہ کچھ ایک عادت جو ہے ہم اپنی اس بارے میں سدھاریں.
امر عظیم هذا الذي ذكرتمه ما شاء الله احاول ان اقدم مجموعه الكلام ما شاء الله شيء عظيم الفتم انتباه الناس اليه وهو قبل ان نعمل اي شيء لابد ان ننظر اليه يعني سواء كان لشرب الماء يعني هذه من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني هذه من سنن شرب الماء على الأقل لابد أن ننظر إلى الماء. المصيبة اليوم في عصرنا هذا ليس فقط النظر أو ليس من الظلام يعني في الليل, المشكلة حتى وفي النهار حتى وفي أثناء وجود النور نحن لا ننظر إلى هذه الأشياء. فلان أعطني ما أعطى ما وهو ينظر إلى التلفاز فقط أخذ هكذا وشرب وثم رد إليه لا يدري ما هو ماذا يشرب ولا يدري ماذا يعطى له ولا يدري ما هو. حصلت هكذا أيضا قصة شخص طلب ماء من أحد الله. الأشخاص قال له أسقني ماء فالشخص الذي بجواره كان يخطط له يمكر به فأعطاه حاجة أخرى أعطاه ماء لكن ملوث فيه شيء آخر فالشخص هذا كان من عمق توجهه إلى التلفاز أمامه أخذ هكذا وشربه
تليفون
نعم هو يشاهد التلفاز أخذها وشربها هكذا ثم رد إليه. بعد فترة يعني بعد وقت بسيط يعني نصف ساعة أو ساعة حس شيء في بطنه قال ما هذا الذي يحصل في بطنه نقلوه إلى المستشفى وعرف أنه متسمم يعني هذا الماء جلس في شيء أو هكذا تسمم الماء. بالإضافة إلى هذا أمر آخر مثل الأدوية عندما نذهب لأخذ العلاج الدواء لابد أن ننظر إلى صلاحيته
الى
نعم الى تاريخ انتهاء
جو ہے وہ ایکسپائری تو نہیں ہو گئی ہے بڑی اہم بات
ہے. الكثير من الناس فقط يشتري حتى المأكولات مثلا الزبادي الحليب اللبن مثلا هذه الاشياء هذه الاشياء مدتها تكون يعني يومين او ثلاثه ايام وبعض الاشياء تكون مدتها بضع او سويعات فالناس ياخذونها ويضعونها في الثلاجه مثل الزبادي
يفتح من الزبادي يأكل منه قليل ثم يضعه في الثلاجة لمدة أسبوع. وبعد أسبوع عندما يأتي الطفل من المدرسة فالوالدة أو الوالد تجده هو نايم يقول اذهب إلى الثلاجة وخذ الزبادي وكل. الطفل هذا الصغير لا يدري ما هو وضع الزبادي وما هو وضع هذا المأكول، وهو يأخذ ويأكل.
بڑی پیاری رہنمائی کی، کہ واقعی یہ بھی ایک چیز ہے کہ جن چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ بھی دیکھیں، دوائیں لیتے وقت بھی نہیں دیکھتے. اچھا بعض اوقات دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ تو دیکھنی نہیں ہے اور سالوں دوائیاں گھر میں پڑی ہیں، کیونکہ ضرورت تو بہت دیر بعد پڑتی ہے، اللہ کرے نہ پڑے دوائیوں کی ضرورت. اب آپ کو ضرورت پڑی ہے جس وقت کھانے لگے اس وقت تو دیکھ لیں، پتہ چلا ایکسپائر ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں. اب دوائی وہ شفا کم دے گی، ہو سکتا ہے آپ کو ریئیکشن کر دے اور وہ دوائی پینے سے بندہ دنیا سے نہ چلا جائے. تو یہ بڑی اہم بات ہماری توجہ دلائی. اسی طرح بہت ساری چیزیں، دودھ ہے جو آج کل ڈبے وغیرہ کا ملتا ہے، دہی ہے اور بہت ساری چیزیں جیسے جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور وہ ہم لا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، بچے کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم آ جاتی ہے. تو واقعی ایک ایسا ایشو ہے جس پر سب گھر والے مل کر توجہ دیں، اور خاص طور پر اندھیرے میں کوئی بھی چیز پیتے کھانے سے پہلے اسے دیکھیں، بلکہ اجالے میں بھی دیکھیں. اسلامی بہنیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں جو ہمارے پشتو مبلغ نے بتایا کہ پکاتے وقت اگر آپ دودھ میں چائے بنا رہی ہیں، پانی ڈال کر سالن بنا رہی ہیں، تو پہلے اس کو دیکھ لیں، اس برتن کو اچھی طرح دھو لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پکا رہی ہیں اور اس میں پہلے ہی کوئی چیز ساتھ پک رہی ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ پورے گھر کو نقصان پہنچے. یا ایک بڑی دلچسپ سوال میرے ذہن میں، میرے ڈائریکٹر نے ویسے تو مجھے یاد دلایا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، اب وہ کیسے احتیاط کرتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں؟ چلیں انہی سے پوچھتے ہیں. ویسے یہ واقعی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. یہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے سوال اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھ کی نعمت کا بھی اندازہ ہو اور یہ بھی دیکھیں کہ اس ضرورت کو یہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. پہلے ہم نے کوئی ان سے پوچھا نہیں تھا، اچانک ہی سوال کرنے جا رہا ہوں. جی حافظ صاحب بتائیے کہ آپ پانی پیتے وقت ویسے ہی پی لیتے ہیں یا کسی اور کو دکھاتے ہیں؟
زیادہ تر کولر دے وچ ہی پانی لے کے، یعنی کہ گلاس دے وچ
جی
پانی زیادہ تر ایس صورتحال ہوندی ہے.
اچھا یعنی جہاں آپ کو پتا ہے کہ صاف ستھرا پانی گھر میں ہے، جس کولر میں ہے اس کو دیکھ کر پیتے ہیں؟
ہاں جی
ٹھیک ہے.
کولر جو لے کے یا اگر فریج وغیرہ جو بوتل وغیرہ کا سلسلہ ہوئے تو پتا چل جائے.
اور تسی بھی اے نیت کر لو کہ پین سے پہلے کسی نہ کسی نو دکھا دینا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تو یہ بھی ایک حفاظت بھی ہو جائے گی. ایک اور بڑی عجیب بات مجھے یاد آئی گاؤں گوٹھوں کے حوالے سے، وہ آپ کے یہاں جو لگے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، برما کہتے ہیں ڈنکی ہمارے یہاں تو، ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے. ہاں پنجاب والے بھی انگریزی بول رہے ہیں، میں برما بول رہے ہیں تو ہینڈ پمپ بول رہے ہو، کوئی صحیح جب کوئی لفظ بولو نا، اتنے کی بول رہے ہیں پنجاب میں، برما ہی بولنے کی کر دے تو نلکا جو بھی. بہرحال وہ جو برما ہے اس کو منہ لگا کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں
جی،
اب وہ کتنا ڈینجرس ہے
سر. وہ پانی زیادہ گزرنے وجہ نا وہ جم جانا ہے،
کائی جم گئی ہے،
کائی جم جاتی ہے،
بڑی چیز ہے وہ بھی جا رہی ہے اور لائف جا رہا ہے سارا کچھ. تو خدا کے بندو تھوڑا ہاتھ میں لے کے پی لو، پتا نہیں اس برما وہ برما کسی فلٹر پلانٹ سے تھوڑی آ رہا ہے، کسی نہر سے، کسی چشمے سے، کسی جگہ سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی آ رہا ہے وہ پیٹ میں ہی جائے گا نا. تو اس کو ہاتھ میں لے کر پی لیں، ڈائریکٹ اس کو منہ لگا کے پی رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جلدی نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان اٹھا لے. بہرحال ایک نظر اپنے آپ پر، آج ہم نے یہ عادت ڈسکس کی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پر ضرور توجہ کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں گے. اور ہمارا اسی ایک نظر اپنے آپ میں تلفظ کی درستی بھی ہوتی ہے. 2 الفاظ آج سیکھنے ہیں. آئیے پہلا لفظ میں بتائیے جو غلط ہے، پہلے غلط دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہے. ایک نظر اپنے آپ میں پہلا تلفظ دیکھتے ہیں. جی اچھا یہ لفظ ذمہ دار، یہ غلط ہے. ذمہ دار یہاں جو لکھا ہے یہ غلط ہے. جی جناب کیا ہوگا صحیح؟ ہم واپس میں بھی تھوڑا پہلے چیک کرتے ہیں نا جناب، کیا ہونا چاہیے؟
ذمہ دار ہوتا ہے ویسے
یہ، ذمہ دار ہوتا ہے جی. عربی میں تو ہم نہیں پوچھ رہے آپ سے، اردو میں پوچھ رہے ہیں. ذمہ دار صحیح نہیں لکھا، غلط لکھا ہے، تو کیا صحیح ہونا چاہیے؟
ویسے ذمہ دار لکھنے میں ہوتا ہے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مخارج بھی صحیح نہیں نکال رہے. جس طرح اردو میں اکثر یہ معروف ہو چکا ہے کہ عین کے بھی مخارج ہم نہیں نکال رہے ہوتے، اب وہ زال کو ہم زا پڑھ رہے ہوتے ہیں.
میرا خیال ہے یہ عربی تو نہیں ہے نا، جب اردو پڑھیں گے تو ذمہ دار، ذمہ دار. اب ذمہ ہے یا ذمہ ہے کیا فرمائیں گے؟ یہ
اب بہت ساری چیزیں اس طرح اردو میں عربی کی آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی نکل. ویسے عموماً تو ذمہ دار،
ذمہ دار. جی دو اسلامی بھائیوں نے ذمہ دار کہا ہے، آپ بھی ذرا اپنے آپ جو ساتھ بیٹھے نا ایک دوسرے سے پوچھ لیں، ابھی بتاتا ہوں کیا صحیح ہے. جی پشتو بھائی بوشیا، پشتو میں نہیں بتائیے گا اردو میں بتائیے گا.
ذمہ دار،
ذمہ دار. جی جناب دیکھتے ہیں ذمہ دار اپنی ذمہ داری صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ذمہ وار کہتے ہیں، ذمہ داری کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے حافظ صاحب، ذمہ دار صحیح نہیں ہے تو کیا صحیح ہونا چاہیے؟
پنجابی
چ ذمہ، پنجابی تنڈال گال نہیں کر لینا، اردو کا تلفظ ہے
جی. جی عام ایسے ذمہ دار،
ذمہ دار ہے جی. اسد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب
ذمہ دار یا ذمہ دار؟
ہاں ذمہ دار یا ذمہ دار چلیں وہ تو اب چل جائے گا, لیکن اصل ذمہ دار کی جگہ آپ کا کہنا یہ کہ زال کے نیچے زیر ہے. جی جناب صحیح کیا ہے میں بتائیے, کہ ذمہ دار تو غلط بتا دیا, آپ دیکھتے ہیں صحیح کیا ہے. جی ایک نظر اپنے آپ, ذمہ دار. جی ذمہ دار جو ہے وہ درست ہے, تو ذمہ دار جو خاص طور پہ ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کریں اور اپنے نام کو بھی یاد کر لیں کہ آپ ذمہ دار ہیں, ذمہ دار نہیں ہیں. اور جناب جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ تلفظ کر رہا ہوتا ہے, تو چلیں ایک تو درست ہو گیا, اب دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی جناب دکھائیے. نقاب, ارے نقاب بھی غلط ہے. چلیں بھائی نقاب غلط ہے تو پھر کیا صحیح ہے؟ جی کیا فرمائیں گے حضور؟
نقاب ہوتا ہے.
اچھا یہ کہہ رہے ہیں نقاب ہوتا ہے, اب نقاب نہیں ہے اور نقاب ہے. جی
جی نقاب
یہ بھی کہتے ہیں نقاب ہوتا ہے. آپ تو کچھ الگ بتائیں نا, یہ سبھی نقاب کہہ رہے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟
نقاب ہے
ہی نقاب ہے. جی آپ ہی صاحب نقاب تو نہیں ہے؟
نہیں نقاب ہی.
اچھا نقاب ہی ہے, ٹھیک ہے اسد بھائی. جی نقاب ہے. آپ کیا کہتے ہیں آپس میں؟ آپ نے بھی طے کر لیا ہوگا نقاب. اب یہ نقاب بہت بڑی غلطی ہے اور یہ کہا جاتا ہے عام گفتگو کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں صحیح لفظ کیا ہے, تلفظ درست کیا ہے. جی جی نقاب نہیں ہے بلکہ نقاب ہے, سبحان اللہ. تو یہ بھی آج نعتوں کے اندر بھی یہ الفاظ بعض اوقات آتا ہے, مناقب کے اندر بھی آتا ہے. تو نقاب جو ہے جو سا کی کوثر کے چہرے سے نقاب ہوتی ہے. یہ شعر تو سنا دے آپ اس اب طرز کے اندر, سبحان اللہ. یہ بھی آپ نے نعت میں سنایا بھی تھا, کوئی بھی سنا دے, کوئی بھی طرز میں سنا دے.
جو سا کی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ.
واہ 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 میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور آج کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہے یار غار یار مزار. آپ کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ یقیناً سیدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور آپ کے غار سور کی بات نہ ہو, اس واقعے کی بات نہ ہو, تو ایسا لگتا ہے بات ادھوری رہ جاتی ہے. کچھ حضور ہجرت کے اس عظیم رات کے بارے میں, اس غار سور کے کچھ واقعے کے بارے میں ارشاد فرمائیں.
سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب آپ ہجرت کرنے لگے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہیں پر ٹھہرو اور یہیں پر رات گزارو. اور کتنا لطف ہوگا اور کتنے مزے کی بات ہوگی, اور وہ رات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے کیسی ہوگی؟ اللہ
اچھا اسے بعد میں بھی یاد فرماتے رہے آپ, اس رات کا تذکرہ کرتے رہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر مجھے وہ رات گزارنے کا موقع.
پھر مزے کی بات یہ ہے کہ باہر دشمن کھڑے ہیں, تلواریں نکال لے کھڑے ہیں کہ کس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائیں گے اور انہوں نے حملہ کرنا ہے. اس موقع پر بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بستر پر, سرکار کے بستر پہ آرام کرنا, یہ یوں سمجھیے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا تھا, اپنی جان کو قربان کرنا تھا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار کے ساتھ پھر جب آپ وہاں سے نکلے, تو وہاں اگر وہ آپ شعر پڑھ دیں کہ آپ نے مٹی وہ سورہ یاسین پڑھ کر آپ نے جب پھینکی,
جان ہے جان کیا نظر آئے,
ہاں اللہ اللہ
کیوں ادو غیر
دیہات کا,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گئے. تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو ساتھ لے کر اب آپ کا یہ سفر جاری ہوا. جس وقت آپ غار سور پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, حضور آپ یہاں تشریف رکھیے, اور پھر اس کے بعد آپ اس غار میں تشریف لے جاتے ہیں, وہاں کے جتنے جالے تھے وہ سارے صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد پھر وہ تمام سوراخ
کہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو آپ ختم کرتے ہیں, دور کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ اپنے قمیض کو پھاڑ پھاڑ کے وہاں پر آپ اپنے قمیض کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں. اب یہ سوراخ کون سے تھے؟ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ مورخین نے لکھا کہ ایک سانپ تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا مشتاق, وہ وہاں آیا ہوا تھا. اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری زمانے کے اندر یہاں اس غار کے اندر تشریف لائیں گے.
اللہ اللہ اللہ.
تو اب اس
وہ بھی عاشق
وہ
رسول,
عاشق رسول.
کیا بات ہے, وہ بھی پروانہ,
محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے وہ آ گیا وہاں پر, اور اس نے مختلف قسم کے سوراخ بنا لیے کہ چلو ایک سوراخ اگر بند ہوگا تو دوسرے سے نکل آؤں گا, دوسرا بند ہوگا کوئی تیسرے سے. کافی سارے سوراخ اس نے نکال لیے تھے, راستے بنا لیے تھے محبوب تک پہنچنے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تقریباً سارے بند کر دیے, ایک ایسا تھا جو بچ گیا, اس کے لیے کپڑا باقی نہ بچا. تو پھر آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور بلا کر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیے. آپ نے اپنی ایڑی کو اس مقام پہ رکھا کہ جہاں پر وہ سوراخ تھا, تاکہ کوئی موزی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا نہ پہنچائے. وہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی گود ہوتی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس ہوتا ہے. اللہ اللہ, سر اقدس ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے آپ تشریف فرما ہو جاتے. اب یہاں ایک توجہ طلب بات وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا.
سبحان اللہ,
میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشق کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے عاشق پر کیا بیت رہی ہے, میرے جو عاشق ہے وہ اس پر کیا بیت رہی ہے, اس کے عشق کی کیا کیفیت ہے. اب ادھر سے وہ دوسرا ایک عاشق جو برسوں سے وہاں انتظار کر رہا تھا, تو وہ بھی اس کو جب محبوب کی خوشبو آئی تو وہ بھی مچل کر جب ایک دروازے پر گیا, جب وہاں دیکھا کہ وہ دروازہ بند ہے, وہ سوراخ بند ہے, پھر دوسرے پہ آیا, دوسرا وہ بھی بند ہے, تیسرے پہ آیا وہ بھی بند ہے, کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی. سر مارا ہٹانے کی کوشش کی, لیکن آپ نے کہاں ہٹانا تھا. بالآخر اس نے ڈنگ مار دیا, اور وہ ڈنگ کیا مارنا تھا کہ آپ پر جب زہر کا اثر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس مقام پر, اب غور کرنے کا ہے مقام, وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی جان ہے, اب زہر کا اثر ہے تو یقینی اگر کوئی عام شخص ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو کوئی چیز کاٹے گی تو وہ ہلے گا, وہ تڑپے گا. لیکن آپ کا عشق اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ ایک طرف آپ کو اپنی جان کی فکر یہ نہیں تھی, بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی فکر تھی. کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے, جان جاتی ہے چلی جائے. اچھا, پھر یہ ہوا کہ یقیناً آپ کے دل کے اندر یہ باتیں تو ہوں گی کہ بھائی ایک طرف مجھے یہ تکلیف میری جان ہے, دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو جان جہان ہے ان کا آرام ہے, ایک طرف یہ ہے. تو یقیناً وہاں پر وہ عقل اور عشق کی جنگ تو ضرور ہوئی ہوگی, ضرور ہوئی ہوگی.
جیت کس کی ہوئی؟
جیت تو یہی ہے کہ وہ جیت تو عاشق اکبر تھے نا.
عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, شاعر لکھتا ہے نا, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. آج میں ناظرین کو ایک اور خوبصورت بات یہ بتاتا چلوں, کیونکہ یہ واقعہ بہت اتنا خوبصورت ہے کہ جب تک بار بار سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے. کیونکہ اس غار تک جانا, پھر اس غار میں جو کچھ ہوا, پھر اس غار کے بعد جو کبوتریوں نے جو انڈے دیے, جو مکڑی نے جالا بنا, جو اس ڈنک کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ زخم لگا, اس پر پھر صدیقیوں کو جو مرتبہ ملا, یہ بہت خوبصورت ایک داستان ہے. آپ کو انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ, نہ صرف یہاں اس منچ پر بیٹھ کر بلکہ غار ثور کی فضاؤں سے, یہ پورا واقعہ مدنی چینل پر نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کا نام ہے ہجرت رسول اللہ کی. کتنا مبارک سفر تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور تشریف لے گئے, اور پھر یہ سفر کس طرح مدینہ منورہ کی طرف ہوا. اگر اسکرین پر ہماری بجنے سے تیار کیا ہو تو ذرا دکھائیے تاکہ ناظرین دیکھیں کہ کس طرح یہ سفر ہوا تھا. جی سبحان اللہ, یہ جبل ثور
اور اس کے بعد یہ دیکھیں نارمل راستے سے نہیں بلکہ راستے سے ہٹ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا اور اس طرح واقعات ہوتے گئے. یہ قدیت کا وہ مقام ہے جہاں سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تھے, میرے آقا کے معجزات کا ظہور ہوتا گیا, پھر یہ قافلہ جحفہ کے قریب پہنچا اور پھر اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے دیکھیے یہ بدر شریف کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر قبا کے ذریعے قبا کی وادی میں پہنچے اور پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. جو سلسلہ ہے ہجرت رسول اللہ کی اس میں انشاءاللہ ان میں سے کئی مقامات کی آپ زیارت بھی کریں گے اور جس مقام پر جو واقعہ ہوا ہم نے کوشش کی ہے اس کو وہاں ریکارڈ کرنے کی. مختلف سیگمنٹ بھی ہم لے کر چل رہے ہیں, آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اساں کے آنجو ہی سلسلو عالم تیرا پروانہ بہو سہار لگے تو اساں آنجے سے اپنی نات جی گزارش کرو تس برائے مہربانی آئی واری نات سنا دو باہر باغے رضواں تم سے ریبے جنا تم ہو. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشبو ہے عطار کی میں, آج گلشن عطار کی خوشبو بنگالی زبان میں سنتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ خوشبو ہے عطار کی. انشاءاللہ خوشبو ہے عطار کی میں ہم سنیں گے انشاءاللہ مدری گلدستہ بنگالی زبان میں جو ڈب کیا گیا ہے, آئیے سنتے ہیں.
نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے, میرے صدیق اکبر ہے.
حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما برننا کریں جے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتیم مہورتے اپن کلیجار ٹکرا نینر تارا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصیت کرتے گئے ارشاد فرمان, হে আমার কন্যা, আজ পর্যন্ত আমার নিকট যা কিছু সম্পদ রয়েছে তা আজ ওয়ারিসদের মাল হয়ে গেছে, আর সন্তানদের মধ্যে তোমার দুই ভাই আব্দুর রহমান ও মোহাম্মদ রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আজমাইন এবং তোমার দুই বোন রয়েছে, তাই তোমরা আমার মালগুলোকে শরীয়ত মোতাবেক ভাগ করে নিজের অংশ নিয়ে নিবে. এটা শুনে উম্মুল মুমিনিন সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আরজ করলেন, আব্বাজান, আমার তো একটি মাত্র বোন যার নাম আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমার অপর বোনটিকে? এই প্রশ্ন শুনে হযরত সাইয়্যিদুনা আশিকা আকবর সিদ্দিকা আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ ফরমান, আমার স্ত্রী বিনতে খারিজা যিনি বর্তমানে গর্ভবতী তার থেকে কন্যা সন্তান জন্ম নিবে, সে তোমার অপর বোন হবে. বর্ণনাকারী বলেন, যখন হযরতে সাইয়্যিদাতুনা বিনতে খারিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে সন্তান প্রসব হল তা কন্যা সন্তানের জন্ম নেয় আর তার নাম উম্মে কুলসুম রাখা হয়। মিঠে মিঠে ও প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই বর্ণনার ব্যাপারে হযরত সাইয়্যিদুনা আল্লামা তাজউদ্দিন সুবুকি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান, এ থেকে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর দুটি কারামাত প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে একটি কারামাত তো এটি যে সৈয়দনা সিদ্দিকা আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে স্বীয় ইন্তেকালের পূর্বে যে রোগ ছিল সে ব্যাপারে তিনি বলেন, আমার এই রোগ মৃত্যুরই রোগ, অর্থাৎ ওফাতের পূর্বেই ওনার এই কথাটি জানা হয়ে গিয়েছিল যে আমার ওফাত হয়ে যাবে, তাই তিনি আপন ওসিয়তের ব্যাপারে ইরশাদ করে দেন। আর দ্বিতীয় কেরামাত এটাই ছিল যে গর্ভবতীর গর্ভে
তার পেটে মেয়ে না ছেলে এ ব্যাপারে তিনি জন্মের পূর্বেই বলে দিলেন।
سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بنگالی زبان میں بھی ہم نے سنا، خوشبو ہے اتار کی سیگمنٹ کے ذریعے کچھ واقعہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غارے سور میں دلچسپ واقعات ہوئے جی۔
ایک واقعہ یہ بھی ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے
ماشاء اللہ،
وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی غارے سور کے اندر، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، اب یہ سوال بھی آپ نے کیا تو یہ سوال بھی ایک قابل غور تھا کہ آپ ساری غار کو آپ نے چھانا ہے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر پانی نہیں ہے،
اللہ اللہ
سوال کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر غار کے فلاں کونے میں چلے جاؤ، وہاں ایک نہر ہوگی وہاں سے پانی پی لو۔
اللہ
اب آپ وہاں پہ جب پہنچے آپ نے دیکھا کہ ایک نہر ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور جب پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا۔ آپ نے جب اس کو پیا تو واپس پلٹے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری غار کو دیکھا تھا لیکن ایسا پانی میں نے تو کہیں نہیں پایا تھا، یہ کہاں سے آیا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے صدیق جب تمہارے منہ سے نکلا نا کہ مجھے پیاس لگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے ایک نہر غار ثور کے اندر جاری کر۔
میں جب آپ بیان کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا غار ثور تو ہمارا بھی جانا ہوا ہے، پانچ ساڑھے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر، وہاں نہر کہاں سے آ گئی پہاڑ کے اوپر؟ سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ نہر تو دیکھی ہوئی تھی پھر سوال کیوں کیا، غار تو دیکھا ہوا تھا پھر سوال کیوں کیا؟
کتنی آپ نے تو دیکھا،
ان کا اصل میں اصل وہ ہے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا پانی کا انتظام ہو ہی جانا تھا اور وہ جنت
کس سے
سوال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عشق رسول میں گزری، اطاعت رسول میں گزری، عجیب و غریب واقعات، حیران کن کمالات آپ کی حیات طیبہ میں، مگر جب آپ کا وقت آخر آیا تو کہتے ہیں نا کہ عاشق کا جنازہ ہے جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں میں گھوم کے نکلے، کیسا جنازہ تھا اور کیا وصیت تھی؟ سبحان اللہ، آپ نے وصیت کیا فرمائی اپنے صحابہ کو کہ جب میرا جنازہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ مدینے کے تاجور سلطان بحر وبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لے جانا، بارگاہ رسالت میں لے جانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے سامنے رکھ کر یہ کہنا السلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہے اور اگر دروازہ کھل جائے تو اندر لے جانا ورنہ جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ وصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر صحابہ کرام علی رضوان نے اس وصیت کو پورا کیا، گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عقیدہ کہ میرے آقا قبر منور میں حیات ہیں، صحابہ کا بھی عقیدہ کہ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے جبھی تو آقا پکار بھی سنیں گے، اگر دروازہ کھلے گا تو اندر دفن کر دیں گے، سارے صحابہ کسی نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ یہ کیسی وصیت ہے، ہم کیسے روضہ رسول کے سامنے جا کے رکھ دیں، کیسے اندر سے سنا جائے گا یا کوئی رپلائی آئے گا؟ سبحان اللہ، یہ بہت تاریخی واقعہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کو ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ تھیپ جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارا جو بھی ہمارا بلیو ہے اس کو کتنا ظاہر کر رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے جایا جائے تک، یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا۔ اب دروازے کے سامنے جنازہ لے جایا گیا اور عرض کی گئی السلام علیکم یا رسول اللہ آقا ابو بکر حاضر ہے، اللہ اللہ اب کیا ہوا، صحابہ اکرام علی رضوان موجود ہیں، یہ عرض کرتے ہی دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی کہ حبیب محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے،
اللہ
سبحان اللہ، دروازہ کھلا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار مزار بھی بن گئے، یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں اور کس شان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا، اس وصیت میں یہ بھی الفاظ موجود تھے کہ عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وصیت یہ ہے کہ آقا کے دربار میں جا کر یا رسول اللہ کہنا، جبھی تو ہم جھوم جھوم کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں۔ بہرحال سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں کوشش کی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مدنی مدنی پھول بیان کیے جائیں. یہ ہمیں پچھلی بار بھی احساس ہوا تھا, پچھلے سال ہم نے 10 سلسلے کیے تھے فیضان صدیقی اکبر کے, مگر 10 سلسلے کرنے کے بعد بھی اپنی کم مائیگی کا احساس بھی ہوا, وقت کی کمی کا احساس بھی ہوا, اور شان صدیقی اکبر کا بھی احساس ہوا کہ ہم نے کچھ بھی بیان نہ کر سکے. اور آج بھی ہم اسی کیفیت میں اپنے سلسلے کو ختم کرنے جا رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں رہ گئیں, یہ بیان کرنا تھا, وہ بیان کرنا تھا, بہت کچھ یاد آ رہا ہے. ذرا وہ کتاب کا دیدار کروائیے ہمارے ناظرین کو. اگر واقعی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتنی ضخیم کتاب ایک ہی ہستی پر, اور واقعی کمال کتاب ہے. اور اس کتاب کے جو صفحات ہیں سبحان اللہ تقریباً 720 کے قریب صفحات. یہ کتاب فیضان صدیقی اکبر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے. اب یہ پوری کتاب اگر بیان کرنے بیٹھے ہیں, ایسے ایسے واقعات ہیں تو شاید کئی مہینے درکار ہیں. بہرحال آپ سے گزارش ضرور ہے کہ کتاب حاصل بھی کریں, اسے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, ضرور پڑھیں انسائیکلوپیڈیا. اور یہ کتاب 500 کتابوں سے جس کے ماخذ لے کر, اس کا یوں سمجھیے کہ نچوڑ لے کر یہ ایک کتاب لکھی گئی ہے. تو ضرور اس کتاب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کریں. ہمیں اجازت دیجیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خلیل و نجی مسیح ہو صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے پوشم میری سارس ہے.